اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقرآنه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سورة فاطر کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں ایک انسان کا دشمن، چاہے وہ انسان مؤمن ہو، مسلمان ہو، نیک ہو یا برا ہو، بحیثیت ایک انسان، انسان کا سب سے پہلا دشمن اور سب سے قوی اور مضبوط دشمن سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں شیطان ہے. آئیے اس آیت کی روشنی میں میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ شیطان اور شیطان کے پیروکار کون ہیں، انہیں شیطان کیوں کہا گیا ہے، اور ان کی جو ہم سے دشمنی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمنی کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا دشمن جس میں دشمنی کا ارادہ کیا ہے خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر. اس سے بڑھ کر دشمن کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے اس دشمن کی شناخت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں. جس طرح ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے والے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. لہٰذا مجھے درگزر کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی درگزر کرے. اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہونے لگتے تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خدا، نبی اور آئمہ اس بات پر زور نہ دیتے کہ اس دشمنی اور اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے کو ختم کرو، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ختم کرنے کے لیے پہلے آگے بڑھے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا. دیکھیں انداز، آپ دیکھیں انداز کلام، انداز خطاب، فصاحت و بلاغت، کتنی محبت ہے خدا کو، نبی اور امام کو، انسانی معاشرے سے اور انسانوں سے اور اپنے بندوں سے، کہ خدا، نبی اور امام انسانوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ صرف اس بات پر کہ کوئی لڑائی جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے میں پہل کرے، کہا تم نے پہل کی، ہم تمہیں پہلے جنت میں داخل کریں گے. یہ دیکھیے، یہ اللہ کی روش، اللہ کی سنت، نبی اور آئمہ کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایسی ہے. ان سے زیادہ مہربان اور کون ہوں گے کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان کی باتوں کو سنیں، اللہ کی باتوں کو، نبی اور امام کی باتوں کو سنیں، کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے تمام دردوں کی دوا ہے، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں کا واحد نسخہ جو ہے وہ اللہ کا کلام، نبی اور امام کا کلام ہے، ان کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، کہ یہ تمام سچوں کے سچے ہیں اور اللہ تو سچوں کا خالق ہے۔ لہذا کل جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو عام انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، نیک ہو برے ہو، ہمیں ان سے جو ہے وہ پیار و محبت اور الفت کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی دشمنی جو ہے وہ ہماری ذات سے ہے، یہ عارضی دشمنی ہے، یہ حقیقی دشمنی نہیں ہے۔ لہذا ان جیسے دشمنی جو پڑوس کی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں ہوتی ہے، اس دشمنی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذاتی اور شخصی دشمنی ہے، یہ عارضی دشمنی ہے، یہ حقیقی دشمنی نہیں ہے، اسے ختم کرو اور کوشش کرو کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو تمہارے ایمان کا بھی دشمن ہے، تمہارے عالم برزخ کا بھی دشمن ہے، عالم قیامت کا بھی دشمن ہے، تمہاری ہدایت، تمہاری نجات، تمہاری سعادت، تمہاری ترقی، تمہاری خوشیوں کا دشمن ہے، یہ ہر چیز کا قاتل ہے۔ قاتل اور دہشت گرد صرف وہ نہیں ہے جو ہماری جان کا دشمن ہے، مختلف چیزوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث و روایات کی روشنی میں۔ جو انسانوں سے جو دشمنی ہوتی ہے عام طور پر ایسی، ان کا جو مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرو، اسے نظر انداز کرو، یہ دشمنی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دین کا دشمن ہے، تمہارے ایمان کا، تمہارے اخلاق کا، یہ اصل دشمن ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ذاتی دشمنی کی نسبت یہ بہت خطرناک دشمن ہے، لہذا اس دشمن کی دشمنی سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس دشمنی کو سمجھو، اس دشمنی کے مکر و فریب کو سمجھو، اس دشمنی کے آنے اور جانے کے راستوں کو سمجھو، اس دشمنی کا جو اصل کردار ہے کہ وہ کس طرح کی دشمنی کرتا ہے، اس کا اصل ہدف کیا ہے، یہ پہچاننے کی کوشش کرو۔ لہذا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، یہ کام یہ کرتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلہ ایجاد کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا ہمارے اوپر سے ایمان ختم ہو جائے، اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، ایمان پر ایمان، آخرت پر ایمان، دین پر ایمان، اور قبر پر ایمان، قبر میں آنے والے جو فرشتوں نے سوال کرنے اور ہم نے ان کے جوابات دینے ہیں، ایک تو جوابات دینے ہیں اور صحیح جوابات دینے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو قبر کے فرشتے عذاب کریں گے۔ لہذا اس حوالے سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب امالی، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جس نے بھی کافر سے دوستی کی اس نے خدا سے دشمنی کی، اور جس نے کافر سے نفرت کی خدا اس کا دوست ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ دشمن خدا کا دوست اللہ ہی کا دشمن ہے. جو بھی دشمنان خدا ہے تو جو ان سے دوستی کرے گا گویا کہ اس نے خدا سے دشمنی کی ہے. لہذا اب یہ اپنے اپنے ایمان, علم و یقین و معرفت, بصیرت اور تجربے کی بات ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ خدا کا دشمن کون ہے, نبی اور امام کا دشمن کون ہے, کون ہے دین کا دشمن. لہذا اس سلسلے نورانی میں جو بھی اللہ, نبی, امام اور دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور ہم نے اس دشمن کو پہچان کر اس کی سازشوں کو پہچاننا ہے, اس کے مکر کو پہچاننا ہے, اس کے آنے کے راستوں کو پہچاننا ہے, اور اس کی دشمنی کا مقابلہ کرنا ہے. اس سے بچنا بھی ہے, اس کی دشمنی کا, مکر و فریب کا شکار نہیں ہونا ہے, بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ یہ مقابلے پر آیا ہوا ہے. شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں, وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں. لہذا ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو پہچاننا ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب مقابلے کے لیے ظاہر سی بات ہے دشمن کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے اس اسلحے کا توڑ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح کتاب الدعوات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بھی اللہ, نبی, امام اور دین کا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اپنی عزت, استقلال اور آزادی اور اپنی عظمت کو بچاؤ. ان دشمنوں کے مقابلے میں کبھی بھی تم نے ذلیل نہیں ہونا, خوار نہیں ہونا, عاجز اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. ان دشمنوں کے مقابلے میں تم ڈٹ جاؤ, اپنے اندر اتنی قوت, طاقت اور صلاحیت پیدا کرو, تمہارے اندر اتنا اتحاد ہونا چاہیے اور تمہارے اندر کی روح, تمہارے اندر کا باطن, تمہارے اندر کا انسان اتنا صاحب عزت ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کسی بھی طرح کی ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لہذا پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی طرح کی تمہیں محتاجی پیش آئے تو دیکھو اس محتاجی کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی ان دشمنوں سے مدد طلب نہیں کرنا, یہاں تک کہ تم بھوکے مر جانا مگر ان سے غذا طلب نہ کرنا, تم پیاس سے مر جانا مگر ان سے پانی طلب نہ کرنا. یہ تم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ یہ کتنے شق القلب دشمن ہوتے ہیں. لہذا دشمن کے مقابلے میں تم جس طرح کے بھی محتاج ہو, اپنی محتاجی کا اظہار, عزت اس میں ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے مت کرو, دشمن کے سامنے بے نیاز ہو جاؤ. کہو تم ہمارے دشمن ہو, ہمیں تمہاری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم ان کے دشمن ہو کہ جن سے دشمنی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے. لہذا ہم تمہاری طرف ذرہ برابر بھی تمایل اختیار کر ہی نہیں سکتے. دشمن کے سامنے ہمیشہ بے نیازی کا مظاہرہ کرو. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 60 نوٹ کیجئے گا, سورہ انفال آیت نمبر 60 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم، کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، نور ہے، یہ کلام غیب ہے. یؤمنون بالغیب، جن کا روحانی تعلق غیب سے ہوتا ہے نا، وہ ان غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی روحانی غذا ہی یہ غیب کا علم ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، نبی، امام اور تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوتوں کو اکٹھا کرو. قوت، طاقت، اسلحہ، افرادی قوت ہو، مادی قوت ہو، جس چیز کے ذریعے بھی تم اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہو، اس وسیلے کو اور ان وسائل کو تم تیار رکھو. وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یزالون یقاتلونکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 217. اس آیت کو میں کس آیت سے ملا رہا ہوں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 سے. 60، ولا یزالون یقاتلونکم، اے رسول مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اسلام دشمن تم سے ہمیشہ جنگ و قتال کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، خدا قیامت تک کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اسلام اور کفر کا جو مقابلہ ہے یہ ہمیشہ کا ہے، قیامت تک یہ مارکہ حق و باطل رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل اسلام ہیں وہ نسلن بعد نسلن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کریں اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی قوموں کو، کہ حق پر ڈٹے رہو، وتواصوا بالصبر، اور حق پر ڈٹنے کے مقابلے میں جو مصائب آئیں گے، جو تمہیں امتحانات دینے پڑیں گے، جو تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، ان کے مقابلے میں تم نے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جتنا قربانی دو گے تم، اتنے ہی خدا کا قرب ملے گا، اللہ کا دین مضبوط ہوگا، شیطان ذلیل و رسوا ہوگا، پرچم اسلام اتنا ہی سربلند ہوگا. لہذا اپنی جو قوت اور طاقت ہے، کہ جس میں سب سے پہلے ایمان کی قوت ہے اور پھر اس کے بعد اہل حق کے وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، کہ ایسے مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں کا ایک 10 پر بھاری ہے، 10 100 پر بھاری ہے، 100 1000 پر بھاری ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے جنگ و قتال کرتے رہیں گے. یعنی یہ تو اپنی فوجی قوت اور طاقت بڑھائیں گے، مسلمانوں کے لیے کہیں گے کہ یہ اسلحہ ان کو نہ ملے، اگر اسلحہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے لیں، ہماری شرائط پر، کہ تم اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کرنا، تم نیٹو افواج کے خلاف استعمال نہیں کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ استعمال کرو. طالبان اسلحہ استعمال کریں پارا چنار کے مومنین کے لیے، اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں، آپ دیکھیں مسلمان افواج کبھی کشمیریوں کی مدد کے لیے گئی ہے؟ چاہے وہ مسلمان افواج عرب ممالک ہوں یا غیر ممالک ہوں، فلسطین میں گئی ہے کبھی؟ نہیں. ہاں، افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے غیر مسلموں، شیطانی طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور پاکستان کے ڈکٹیٹر ان کو راستہ فراہم کریں گے، ہر طرح کی لاجک ان کو مدد فراہم کریں گے، ان کو راستہ فراہم کریں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے. اب وہ مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد اپنے اسلحے کو پاکستان میں لا کر گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو راستہ بھی فراہم کریں گے. عراق کو تباہ و برباد کرنے والے یعنی نام کے دہشت گرد مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے، اور اپنے شلواروں کے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، اتنی طہارت و نجاست کا تو خیال ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے کلام کی روشنی میں تمہیں کس کا خون بہانا ہے، تمہارا اصلی دشمن کون ہے، انسانیت کا دشمن کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہوں نے مولا حق و حقیقت کے مقابلے میں تین جنگیں لڑی، لیکن روم کی سلطنت کے مقابلے میں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان کی تلواریں نہیں نکلتی تھیں، گھبرا گھبرا کر رسول خدا سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو 1000 کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن علی کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ اپنے آپ کو مارنے پر تلے لیتے. اس اسلام کا کیا فائدہ، ایسے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اسلامی افواج کا لشکر جو ہے وہ سرزمین کفر کی طرف جانے کے بجائے اپنے ہی مسلمانوں کے گلے کاٹے. صلوات بھیج دیجئے گا محمد علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد. یہ تمہارے اسلحے کے دشمن ہیں، تمہاری قوت اور طاقت کے دشمن ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ تمہیں اتنا کمزور کر دیں گے کہ تم سے تمہارے دین کو چھین لیں گے. یہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ تم دین سے دستبردار ہو جاؤ، اتنے کمزور ہو جاؤ. ان استطاعوا، دیکھیں میں متوجہ کرنا چاہوں گا اس آخری لفظ کی طرف، ان استطاعوا، اگر ان اسلام دشمن گروہوں نے اتنی استطاعت پیدا کر لی. دیکھیں خدا کا کلام ہے فصیح و بلیغ، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم غافل ہو گئے، اگر تم آپس میں لڑ پڑے تو دشمن اتنی استطاعت، قوت، طاقت اور صلاحیت حاصل کر لے گا، لیکن اگر تم ہوشیار رہے، اگر تم متحد رہے، اگر تم علم و ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھتے رہے تو تم غالب رہو گے، وہ کمزور رہیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے. لہذا جو جتنی کوشش کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. مسلمان نے کوشش کی وہ غالب آ جائے گا، کافر نے کوشش کی وہ غالب آ جائے گا. دنیا کا اصول یہ ہے، جو بھی محنت کرے گا، زحمت کرے گا وہ جیتے گا، لیکن جس نے سستی کی، کاہلی کی اور جو ہے وہ عیش پرستی میں رہا وہ شکست کھا جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا، وہ غلامی کی زنجیریں اس کا مقدر ہوگی. لہذا وَأَعِدُ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو اور آج کے زمانے کے لحاظ سے اپنے طیاروں کو، اپنے جہازوں کو، اپنے ٹینک کو اور اپنے اسلحہ و گولہ بارود، اپنے ہر طرح کے اسلحے کو آمادہ اور تیار رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، کہ تم دشمن کو اپنے صلاحیت سے اتنا مرعوب کر دو کہ دشمن کے دل و دماغ میں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا خیال ہی نہ آئے. تُرْهِبُونَ، دشمن کو اتنا مرعوب کر دو، اتنا خوف زدہ کر دو کہ وہ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سوچے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. اور امام خمینی نے اپنی پوری قوم اور ملت کو ایسے ہی تیار کیا کہ آپ دیکھیے کہ امام خمینی کو تقریباً 32 سال ہو گئے کہ امریکہ ہیچ غلطی نہیں توانت بکنہ دی، ہمارے مقابلے میں امریکہ کسی بھی طرح کی غلطی نہیں کرے گا. دیکھ لی ہے جو آج تک جب بھی کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے تو ایران کی تیاری، آمادگی اور بیداری کو دیکھ کر، اس کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر امریکہ ہمت نہیں کر پاتا ہے، وگرنہ اس کے پاس کیا کچھ نہیں اسلحہ موجود ہے. لیکن جو اصل چیزیں ہیں بقا کے لیے، امریکہ کے پاس وہ نہیں ہے. حزب اللہ سے ٹکر مت لو، امریکہ نے اسرائیل سے کہا تھا، یہودیوں سے کہا تھا، لیکن ایک مرتبہ یہودیوں نے غلطی کی, اب تک زخم چاٹ رہے ہیں. اور نام نہاد دنیا بھر سے دہشت گرد, پاکستان سے بھی دہشت گرد شام میں جمع ہوئے. مومنوں کے چار لشکروں نے بھوسے, جو چبائے ہوا بھوسا ہوتا ہے اس کی مانند ان عالمی دہشت گردوں کو عبرت کا ایسا نشان بنایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے یہ فرزندان علی سے اس طرح ٹکر لینے کی جسارت نہیں کر سکیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعا ایسے فرزندان علی ہو کہ جو شام کا معرکہ جو ہے وہ سر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو.
اس مدہ کی کامیابی کے لیے محمد والے امت امام زمانہ, ان کی مدد کرنے کے لیے محمد والے امت بلند سے بلند تلوار.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تم اللہ کے دشمنوں کو اتنا مرعوب کر دو. و عدوکم, اور یاد رکھو اے مسلمانوں مومنوں, جو اللہ کا دشمن ہے تمہارا اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے. کتنی بڑی جو یہ فیسلٹیز ہیں, یہ کتنا بڑا تمغہ ہمیں ملا ہے, خدا نے کتنی بڑی ضمانت دے دی کہ واقعا اگر تم حقیقی مسلمان اور مومن ہو تو اس بات کو یاد کر لو, یقین کر لو میں کتنی بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہی تمہارا دشمن ہے. گویا کہ آپ منطق کے حوالے سے پلٹا دیں کہ مسلمان ایسا سچا مسلمان ہونا چاہیے, اتنا مخلص اتنا خالص کہ جو اس کا دشمن ہو یقینی طور پہ وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ اللہ کا بھی دشمن ہے, کیونکہ یہ میرا دشمن ہے یہ اللہ کا دشمن ہے. مسلمان اتنا اسلام کا پابند ہو کہ اسے یقین ہو کہ میری ذات کے اندر جو ہے وہ خدا ہے, میری پوری زندگی اللہ کے لیے, میں اللہ کے دین کا پابند ہوں, لہذا یہ میرا جو دشمن ہے یہ صرف میرا دشمن نہیں ہے, حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے, اللہ سے دشمنی کی وجہ سے میرا دشمن ہے. یہ ہونی چاہیے روحانیت اور معنویت, تب جو ہے یہ کہا جا سکے گا کہ واقعا جو تمہارا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں یہ تمہارا بھی دشمن ہے. لہذا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو دشمن بھی میرے سامنے آئے میرے اندر اتنا تقوی و پرہیزگاری ہونا چاہیے کہ میں یقین سے خدا کے سامنے کہہ سکوں کہ پروردگار یہ اصل میں دشمنی میری ذات سے نہیں بلکہ کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے اور میں تیرے دین کا نمائندہ ہوں, میں تیرے دین کا علمبردار ہوں پروردگار, یہ اس وجہ سے مجھ سے دشمنی کر رہا ہے. لہذا خدا کہے گا بالکل اس کو صفحہ 80 سے مٹا دو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, تمہارے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ فتنہ ہے, اور فتنے سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ یہ فتنہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے. اور پھر وآخرین من دونہم, دیکھو کچھ ایسے دشمن ہیں جنہیں تم جانتے ہو لیکن وہ آخری نہ, کچھ اور دوسرے بھی دشمن ہیں تمہارے من دونہم ان کے علاوہ جنہیں تم جانتے ہو, لا تعلمونہم, وہ اتنے منافق, اتنا اللہ اور نبی قرآن اور نماز اور حج اور زکوٰۃ اور جہاد کا نام لینے والے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے یہ تو اللہ والے ہیں. لا تعلمونہم, تم نہیں جانتے کہ یہ بھی اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں. اللہ یعلمہم, اللہ ان کے اندر کی نجاست سے واقف ہے. اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. لیکن اگر تمہارے پاس ایمان کا نور ہوگا تو جب کھلا دشمن آئے گا نا تو اس دشمن کا ساتھ دینے کے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے. ایران عراق جنگ میں کیا ہوا, شام کے مارکے میں کیا ہوا, ظاہراً جو ہے وہ ایک دشمن آیا تھا لیکن اس کے پیچھے یہ چھپے ہوئے دشمن جو ہے وہ ظاہر ہو گئے. یہ خدا کا معجزہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کچھ ایسے دشمن بھی خدا تمہارے سامنے لے کر آئے گا تم نہیں پہچانتے, لیکن اصلی دشمن کے مقابلے میں اگر تم نے استقامت کی تو تم پھر دیکھو گے کہ اس دشمن پہ بھی تمہیں فتح ہوگی اور اس دشمن پہ بھی تمہیں فتح ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اصل قوت و طاقت کا مالک تو خدا کی ذات ہے, اس سے جڑے رہو, اس سے جڑے رہو, اس کے بنے رہو. پھر دیکھو کہ ان تنصر اللہ, اگر تمہارے اقدامات, اگر تمہارا دین, اگر تمہارے فیصلے اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور تم نے اللہ کے دین کے لیے قیام کیا ہے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کرے گا. دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہوگا, تم 313 ہوگے, لیکن خدا تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. دیکھ نہیں رہے, ایران کی مثال تمہارے سامنے ہے, دیکھ نہیں رہے حزب اللہ کی مثال تمہارے سامنے ہے, دیکھ نہیں رہے کشمیری مسلمانوں کی مثال تمہارے سامنے, دیکھ نہیں رہے بحرین کے شیعہ اور سنیوں نے مل کر کیسا جو ہے وہ انقلاب برپا کیا ہوا, دیکھ نہیں رہے کہ وہاں کا ظالم خلیفہ تمام تر مکر و فریب اور جبر و تشدد کے ساتھ, کہ سعودی عرب کی فوج بھی آئی ہوئی ہے, قطر و کویت کی فوج بھی آئی ہوئی ہے, لیکن نہتے شیعہ اور سنی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. دیکھ نہیں رہے فلسطینی مسلمانوں کو کس طرح تمام شیطانی طاقتوں کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے. لہذا یاد رکھو کہ زندگی نام ہے عزت سے جینے کا. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. اب تک کی جو قرآنی آیتوں کی تلاوت کی گئی اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث روایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, اس کا خلاصہ یہ ہے, بہت ہی مختصر سا خلاصہ, کہ سورہ بقرہ کی روشنی میں بھی اور اس سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں بھی اور دوسری آیتوں کی روشنی میں بھی, کہ تا قیام قیامت یہ جنگ و قتال اور دشمنان اسلام کی جانب سے ہونے والے حملے کبھی ختم نہیں ہوں گے. دیکھیں آج جنگ جمل و صفین و نہروان کا سلسلہ کہاں تک آیا, کربلا تک آیا ہے, یہ سلسلے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, جناب مختار تک آیا, آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو لہذا ہماری مجلس کا عنوان کیا ہے کہ ملت تشیع کو جو مشکلات سے جو وہ دوچار ہیں اور ان کا حل. تو ان تمام 3 دن کی مجالس کی روشنی میں یقیناً جو ہے وہ آپ کا ذہن اس بنیادی ترین نقطے کی طرف متوجہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو اسلام دشمنوں کی جو جنگ ہے, یہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہم پر مسلط کی جاتی رہی ہے اور قیام قیامت تک, تا ظہور ایمان و قیامت تک یہ جنگ و جدال اور قتل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. لہذا ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو کبھی بھی اپنے علماء سے نہ الجھے, نہ اپنے قائدین سے الجھے, نہ اللہ سے گلہ و شکوہ کرے, نہ شہداء کے جنازے اٹھاتے وقت بے تحاشا گریہ و زاری کرے, کچھ نہیں. یہ وہ سعادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل حق اور اہل ایمان کے نصیب میں لکھی ہیں. یہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ اسلام اور دین کا پرچم پوری دنیا پر قائم نہیں ہو جاتا. یہ جہاد کا سلسلہ, یہ قربانیوں کا سلسلہ, یہ شہادتوں کا سلسلہ, یہ سعادتوں کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, کہ انہی کی برکتوں سے آج اسلام بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے, اسلام بھی سربلند ہے اور مسلمان بھی سربلند ہے. ایک یہ چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ایسی آسانی سے ہم نے اپنی گردن کو پیش نہیں کرنا ہے. یہ ذلت والی زندگی ہے. ہم نے ہر طرح کی اپنی قوت, اپنی طاقت, اپنی صلاحیتوں, اپنے اسلحہ اور اپنی افرادی قوت کو جمع رکھے, آمادہ اور تیار رہے, جس جانب سے دشمن جس طرح کا حملہ کرتا ہے اس طرح کا جواب دے. ان 3 دن کی مجالس کا جو خلاصہ ہے وہ ان چند جملوں میں جو ہے وہ نکلتا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. اس کے علاوہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27 میں امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس توجہ رکھیے گا کہ قبل اس کے کہ دشمن تم سے جنگ کرے, یعنی قبل اس کے کہ دشمن تم پر حملہ کرے, تم اس سے جنگ کے لیے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پہ خود کو تیار رکھو. بیدار قوموں کی, غیرت مند قوموں کی, اور جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اور جو اپنی عزت عظمت اور جان مال عزت و آبرو کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ اسی طرح ہمیشہ تیار رہتے ہیں, وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں. قبل اس کے کہ دشمن تم جنگ کرے, دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اور اپنی جان مال عزت و آبرو کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پہ خود کو آمادہ رکھو. اللہ کی قسم, معصوم امام اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم, کوئی قوم بھی کہ جس پر دشمن ان کے گھروں پر آ کر حملہ کرے وہ عزت حاصل نہیں کر سکتی. جس قوم اور ملت کی صورتحال یہ ہو کہ دشمن اس کے گھر پر آ کر حملہ کرے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتی ہے. لہذا مطالب بالکل صاف شفاف اور واضح ہیں. اب آتے ہیں ایک اور مطلب کی طرف جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کی روشنی میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا يتخذ المؤمنين الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. جہاں کہیں بھی دشمن کی حکومت ہو, حاکم جو ہے ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں, اگر تم خالص مسلمان اور مومن ہو تو یقیناً تمہارا دشمن اللہ, نبی اور دین کا دشمن ہوگا. تو اگر دشمنوں کی حکومت ہے تو مومن کے لیے شائستہ ہے, کیا بات شائستہ ہے, کہ اپنی جان مال اور عزت و ناموس کے لیے تقیہ اختیار کرے. یعنی اگر دشمنوں کی حکومت ہے تو وہاں بھی اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے. تم کسی کے غلام نہیں ہو, تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو, تم نے اس صورت میں بھی اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے تقیہ کرتے ہوئے. اب تقیہ کیا ہے, تقیہ کی وضاحت آئے گی, مگر یہ کہ تقیہ کی صورت میں تمہارا دین خطرے سے دوچار ہو جائے تو پھر اپنی جان مال عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرنا. ان چیزوں میں سے ہر چیز کو قربان کر دینا مگر دین. اب دین سے مراد کیا ہے, دین سے مراد اصول دین بھی ہے اور فروع دین بھی ہے, اور فروع دین میں جو دین کی روح ہے وہ ہے آزاداری, کہ اگر آزاداری کو خطرہ ہو, ساری دشمنی کا محور و مرکز آزاداری ہے کہ یہ مجلس نہیں ہونی چاہیے, ماتم نہیں ہونا چاہیے, جلوس نہیں نکلنا چاہیے, روٹ تبدیل کیا جائے یا مسجد امام بارگاہ کی چہار دیواری میں ہو, تو پھر خبردار کسی بھی طرح کا تقیہ اختیار نہیں کرنا ہے اور اپنی جان مال عزت و آبرو ہر چیز کو قربان کر دینا مگر دین اور آزاداری پر آنچ نہ آنے دینا. اس کے مقابلے میں کوئی بھی سودے بازی اور کسی بھی طرح کا کوئی مذاکرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اصول کافی جلد نمبر 2 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کہ جو شخص دشمنوں کی حکومت میں, وہ ہم سے مسلسل دشمنی کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے شرط یہ ہے, اگر آپ تقیہ اختیار کرتے ہیں, دور اندیشی کے تحت, حکمت کے تحت, کہ آپ کے دین کو خطرہ نہیں ہے, آپ کے دین کو خطرہ نہیں ہے, کہ لیکن دشمن جو ہے وہ احمق ہے, نادان ہے, ہلاکو چنگیز کی طرح جو ہے وہ احمق اور نادان ہونے کے ساتھ ساتھ جلاد صفت ہے, تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرح ہے. تو اگر دور اندیشی اور حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو تم ایسے اقدامات کرو کہ امام فرماتے ہیں کہ پرہیز کرو کہ کسی بھی طرح کی دنیا کی مصیبت میں گرفتار نہ ہو, یعنی ایسی حکمت اختیار کرو کہ تقیے کا رخ تمہارے دین کی طرف نہ ہو. دین, اسلام, ایمان, عقیدہ, مساجد, امام بارگاہ, اسلامی مراکز, دینی مراکز, سب کچھ محفوظ ہو, دین بھی محفوظ ہو, اور حکمت کا دوسرا جو ہے وہ پہلو اس طرح کا ہو کہ تمہاری جان, مال, عزت و آبرو کی بھی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے. سر جوڑ کر بیٹھو, اختلافات سے, تنظیم بازی سے, ڈیڑھ ان کی مسجد بنانے سے, دوسروں کو نیچا دکھانے سے, اپنی نام و نمود کو بڑھانے سے, اس طرح کے شرک خفی سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو نجات دو. سر جوڑ کر بیٹھو کہ اس وقت تم امین ہو, ساری امانتیں جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہیں. یہ اللہ نے سعادت یا ذلت جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں رکھی ہے. کیا کریں کہ انسانوں میں دو طبقے ہوتے ہیں, ایک عوام اور دوسرے خواص. خواص پوری قوم کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہوتے, وہ سب سے آگے ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں بہت زیادہ حکیم, دانا, دور اندیش ہونے کی ضرورت ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جیسے کہ سانحہ عاشورہ کراچی, سانحہ عاشورہ کوئٹہ چہلوم اور سانحہ عاشورہ سازش میں خوب زبردست طریقے سے اللہ کا شکر ہے, اس کی حمد و ثنا ہے, اس کا لطف و کرم اور احسان ہے, اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام, خصوصاً حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, ان کی نظر, لطف و کرم اور عنایت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ مدرسہ تعلیم القرآن والے علماء ہیں, قوم ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے, تراویح جیسی عبادت کرتی ہے, ان کو زکات دیتے ہیں, اپنے بچوں کی روحانی تربیت کے لیے, دین سیکھنے کے لیے ان کے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کتنے خیانتکار نکلے, کتنے منافق نکلے, کتنے دھوکے باز اور جھوٹ بولنے والے نکلے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جمع ہوئے تھے حسین کی عزاداری کو روکنے کے لیے, وہ عزاداری جو یزید کے دربار میں ہوئی. دیکھیں کتنے احمق اور نادان ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی دشمنی امریکہ سے کریں, یہودیوں سے کریں جنہوں نے رسول خدا کے کارٹون بنائے, جنہوں نے قرآن جلایا, یہ واقعی اس دور کے خوارج ہیں, علی سے جنگ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان تلواروں اور نیزوں اور تیروں کا رخ جو ہے وہ اسلامی سرحدوں کے مقابلے میں جو کفار کی سرحدیں ہیں. اے کاش کہ یہاں ایجنسیوں کے افراد موجود ہوں اور وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں کہ وہاں جو یہاں جو وہ آئے ہوئے ہیں یا بات جو پہنچا رہے ہیں یا اس کے ذریعے کوئی کلپ اٹھانا چاہے, اے کاش کہ وہ دل و دماغ کے ذریعے سوچیں کہ اس منبر رسول پر بیٹھنے والے دہشت گرد نہیں ہیں, ظالم نہیں ہیں, ہم لوگ حرام کھانے والے نہیں ہیں, ہم رشوت اور سود کھانے والے نہیں ہیں, وگرنہ نہ آل رسول کی محبت ہوتی نہ اس محبت میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے, وگرنہ ہم بھی مسجد اور مدرسوں پر حملے کرتے. صدیوں صدیاں گزر گئی ہیں. راولپنڈی کی سازش میں یہ پہلی سازش نہیں ہے, انقلاب کے دوران میں مسجد گوہر شاہی میں شاہ کے گماشتوں نے حملہ کیا تھا, جلایا تھا مسجد کو, یہ کہہ کر کے یہ جو خمینی کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے اور شام کی اور شاہ کی مخالفت میں حمایت کرنے والے, انہوں نے مسجد گوہر شاہ کو جلایا. لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد پتہ چل گیا کہ ساواک نے جلایا تھا. لہذا اگر تم نے ذرا سا بھی لقمہ حلال کھایا ہے, تمہارے باپ کی حلال کمائی کا کوئی اثر ہے, اور اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, تو سوچو اور غور و فکر کرو. دنیا کو تباہ کر رہے ہو اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہو, تمہاری قبر کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط پر سے کس طرح تم گزر سکو گے؟ سوچو سو صحیح. دین بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. مذاق بات نہیں ہے دین پر عمل کرنا. پہلے تو دین کو سمجھنا ہوتا ہے, پھر دین پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. وگرنہ انبیاء اور آئمہ کی سیرت طالبان والی ہوتی, خوارج والی ہوتی, القاعدہ والی ہوتی. اگر یہی سیرت ہوتی تو آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ نہ ہوتی. آج بھی لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل نہیں ہو رہے ہوتے. یہ تو آزاداری حسین ابن علی کا صدقہ ہے اصل میں, جو آج لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں حسین کا صدقہ, آپ دیکھیں کہ اسلام قبول نہیں کرتے, لیکن ہندو سکھ یہودی عیسائی جو بھی ہو بتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں, کہتے ہیں حسین ہمارا امام ہے, ہمارا رہبر ہے, ہمارا لیڈر ہے, یہ انسانوں کا رہنما ہے. حسین کے لیے آنسو بہاتے. حسین نے ان کو درہم و دینار اور ڈالر نہیں دیے ہیں, یہ دلوں کا سودا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے تخت پر بیٹھ کر تو حکومت نہیں کی, مگر ہمیشہ جو ہے وہ دلوں پر حکومت کی ہے, دماغوں پر حکومت کی ہے. اسی لیے دیکھیں خلافہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر حکومت کر رہے ہیں, مگر مدینے میں بیٹھنے والے بوریا نشین امام کو کبھی بغداد بلاتے ہیں, کبھی سامرہ بلاتے ہیں, کبھی شام بلاتے ہیں, کبھی مورو بلاتے ہیں. چین نہیں ہے انہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے معصوم مظلوم اور صاحبان عصمت و طہارت شخصیتوں کے ماننے والے ہمارے دلوں میں ان کی پاک و پاکیزہ محبت ہے. اور دعا یہ ہے کہ جس محبت پر امام خمینی مرحوم نے بھی ہمیشہ فخر کیا, کہ پروردگار یہ محبت ہمارے دل و دماغ روح اور ہمارے خون میں رچی بسی رہے, اور اسی محبت کو لگائے ہوئے تربت خاک جس طرح ہماری قبر میں ہمارے چہرے پر اور اعضائے صبا پر ملی ہوئی ہوگی, اور رخسار جو ہے وہ خاک شفا کے تکیے پر ہوگی, پروردگار یہ محبت بھی اسی طرح دل میں ہم لے کر جائیں اپنی قبر میں بھی, اور پل صراط پر سے نور کی شکل و صورت میں یہ براق کی طرح یہ محبت ہمیں اس مقام پر لے جائے کہ جہاں صرف اور صرف پاک و پاکیزہ ہستیاں ہوں گی. میں نے خود روایت پڑھی کہ جب ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو فرشتے آئیں گے اس گروہ کے پاس جو حسینیوں کا گروہ ہوگا, اور بیچ میں حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج. لہذا فرشتے آ کر کہیں گے کہ اے شیعیان اہل بیت علیہ السلام، خدا نے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، تم جس دروازے سے جانا چاہو چلے جاؤ. تو وہ امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے، حلقہ بنائے ہوئے، وہ حسینی کہیں گے، وہ شیعہ کہیں گے کہ کچھ دیر ابھی بات کرنے دو مولا و آقا کے ساتھ، کچھ دیر کے بعد جائیں گے، ہماری تو جنت یہیں بیٹھی ہوئی ہے. صلوات بھی دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے دشمنی کرنا انہی کی سرزمین میں، اور شدید دشمنی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تقیہ کی رعایت کیے بغیر مقابلہ کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو مفت میں نہ مارو. آگیا نا موضوع، جان مال عزت آبرو، عالم عزادار، ڈاکٹر افسر، ایک عام مومن مزدور، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو خطرے سے دوچار ہے. تقیہ نہیں کیا جا رہا. تقیہ کیا ہے؟ جو امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے اٹھا کر دیکھیں، اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ تعالی نے تمام فتووں کی جو حمایت کی ہے، مرحوم آیت اللہ خوئی نے بھی ہمیشہ ولی فقی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے فتووں کی حمایت کی. یہ دونوں تو آپس میں جڑے رہے، لیکن کہ ان کے چاہنے والے جو ہے نا، وہ ہمیشہ فتن و فساد برپا کرتے رہے ہیں. لہٰذا اٹھا کر جا کر آپ دیکھیے کہ کس طرح کے جو ہے وہ فتوے انہوں نے دیے ہیں. آپ جو ہے وہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ان کی مقدس ہستیاں ہیں ان کے اوپر تنقید نہ کریں. فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی عالم، ذاکر اور خطیب بھی حرکت کرے گا تو اس کی عدالت ختم ہو جائے گی. وہ مجلس پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ محراب عبادت میں نماز پڑھنے کی، امامت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بہتر ہے کہ اس سے نکاح بھی نہ پڑھواؤ، کہ جو معاشرے میں فتنہ برپا کرنے، مساجد اور امام بارکہ کو نظر آتش کرنے، اور تمہاری جان مال عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالا رہا ہے. ایسے ایسے کفر و شرک پر مبنی مطالب ہیں، ذوالجناح کی جو ہے وہ فضائل کے ضمن میں اور دوسری چیزوں کے ضمن میں، کہ وہی کلپس اٹھا کر جو ہے وہ دشمنوں نے رکھے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ کافر و مشرک جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں مسلسل. اور بہرحال جو عام مسلمان ہیں وہ ان کلپس کو دیکھ کر اور ان نصیریت پر مشتمل اشعار کو دیکھ کر اور شہادت ثالثہ کے پھیلتے ہوئے فتنوں کو دیکھ کر اور ان نمازوں کو دیکھ کر، ان مجلس اور تقریروں کو سن کر اور دیکھ کر جو ہے وہ یہ سارے جو ہے وہ کفر کے فتوے جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنے ہم حساس بحث میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. زندگی رہی، توفیق رہی، تو انشاءاللہ تعالی یہیں سے اس سلسلے کو، اور جو ایک اور بحث جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھی، جو گھروں کو ویران کر رہی ہے، اجاڑ رہی ہے، محبتوں کو اجاڑ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. لہذا فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ کریں اپنی حفاظت، لیکن اپنی حفاظت کے ساتھ لقمہ تر نہ بنے. اور یہ خدا کے فرمان اور حکم کو ترک کرنے کے مترادف ہے. لہذا اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کے آخری جملے ہیں، اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بھی حدیث ہے، کہ اس حدیث کے بھی الفاظ اور جملے تقریباً یہی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ تم جس ملک میں، جس صوبے اور شہر میں رہ رہے ہو، تمام انسانوں کے ساتھ دینی اعتبار سے دین کی حدود میں رہتے ہوئے انہیں اپنا بھائی سمجھو، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہو، ان کے ساتھ معاملات کرو، ان کے ساتھ رہو، اور جو مسلمان نہیں ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہو. لہذا امام فرماتے ہیں جتنے بھی ملک اور شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، ان کے ساتھ ان کے درمیان میں رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ روابط برقرار رکھو، تاکہ ان کے درمیان تمہاری عظمت اور عزت برقرار رہے اور وہ یہ سمجھے کہ واقعا یہ ہیں انسان، یہ ہیں حقیقی انسان، کہ ان کے دل میں جو ہے وہ انسانیت ہے. یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں کیوں امام حسین السلام کے نام پر روتے ہیں؟ اس لیے کہ یزید نے جتنے بھی انسانیت کے تقاضے تھے ان تمام کو پامال کیا تھا. لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان اور کافر کو نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یزید انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے. لہذا ان سے دشمنی نہ کرو، کہ اگر دشمنی کرو گے وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور جب دشمن تمہارے اوپر مسلط ہوگا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم در بدر ہو جاؤ گے. اصول کافی جلد نمبر 2. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. لہذا ایک اور اس سلسلے میں روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 5 میں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ روایت ہے جس کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کے فوائد، کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے. اور یاد رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے مضبوط ترین ستونوں میں سے ایک ستون ہے، کہ اگر کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی معاشرے میں، جب بھی کسی بھی قوم کے درمیان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا جائے گا تو گویا کہ دین کا ایک مضبوط ستون گر گیا. اور ستون یہ پلر کو کہتے ہیں، جب پلر گرتا ہے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کا عنوان ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو آپ نے دین کی بقا کے لیے فرمایا تھا. تو اب آپ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گھر سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قو انفسکم و اہلیکم نارن، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گھر سے شروع ہو رہا ہے اور پوری مملکت کا احاطہ کیا ہوا ہے. حاکمان وقت کے سامنے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے کلمہ حق کو بلند کرنا سب سے بڑا عظیم جہاد قرار دیا گیا ہے، اور خاموش رہنے والے کو خائن کہا گیا ہے، کہ خیانت کار ہو اس ظالم و جابر حکمران کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد کی حدیث نقل کی تھی کہ اس ظالم حکمران کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے والے انسان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا. لہذا امام فرماتے ہیں کہ حق و حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب آپ کوئی بھی ہو آپ کے سامنے، اس کو آپ کسی بھی طرح کی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، یہاں واجبات مراد ہے. اور برائی سے روکنا یعنی گناہ سے روکنا. تو ایک حاکم کا گناہ کیا ہوگا؟ قوم کی امانت جو بیت المال ہے، خزانہ ہے، وزیر خزانہ، اس کے اوپر قبضہ کر لینا، قوم کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے حامیوں پر خرچ کرنا، اور مخالفوں کو، روکنے ٹوکنے والوں کو اس سے محروم کرنا، یا غریبوں اور کو محروم کر دینا. ابھی جو حکومت نے تازہ جو یہ جو قرضہ اسکیم شروع کی، آپ دیکھیں اس کا بھانڈا جو ہے کس طرح پھوٹا ہے، آپ اخبارات میں اٹھا کر دیکھیے اس کی جو حقیقت بتائی ہے کہ مثال کے طور پہ 1 ارب دے کر جو ہے وہ 10 ارب کما رہے ہیں. تاجر پھر تاجر ہے، تاجر پھر تاجر ہے، تجارت سے باز نہیں آ سکتا. لہذا حاکم کے سامنے جو ہے وہ یہ، اگر وہ بیت المال پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا غلط مصرف کر رہا ہے، یا عوام پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کو بنیادی سہولتوں سے اس نے محروم کیا ہوا ہے، یا عدالت کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے جا کر احتجاج کرنا، بھرپور احتجاج کرنا اور کرتے رہنا جب تک کہ حق حاصل نہ ہو، کہ کل میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے روایت نقل کر چکا ہوں، امام کا خطبہ، امام علیہ السلام کا خطبہ، کہ جو ہے وہ ظالموں، دہشت گردوں، بم دھماکہ کرنے والوں کے مقابلے میں اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور مظلوموں کو اس کا حق نہیں دے رہا. ایک قوم اور ایک ملت کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو مسلسل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے قاتلوں کو رہا کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں نہیں دی جا رہی، جیلیں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر مناسب موقع پر یا خود رہا کرتے ہیں یا رہائی کے اسباب خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں کہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ اور دو دو گھنٹے وہ جیلوں کے اندر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو رہا بھی کرتے ہیں، اور اس جیلوں میں جو مومنین ہیں ان کے ہاتھ اور پیروں کو بھی کاٹتے ہیں. لعنت ہے ایسی حکومت پر، اس سسٹم اور نظام پر، اور ایسی عدالت پر. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس فرش عزم پر بیٹھے گا ہم اہل ایمان کی دعا کو پروردگار، اور اس بد دعا کو قبول فرمائے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے. لہذا کرو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور رزق حلال پیدا ہوتا ہے. جاؤ بازاروں میں، اگر تمہارے بھائی نے، تمہارے باپ نے، تمہارے رشتے دار نے، تمہارے دوست نے، تمہارے پڑوسی نے اگر کوئی گناہ کی دکان کھولی لی ہے، تو اسے خوف خدا دلاؤ، اسے قبر کا احساس دلاؤ. یہ حرام کی کمائی، رازق تو اللہ ہے، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ خدا نے تمہارے لیے حرام کمائی رکھی ہے؟ نہیں، خدا رازق ہے، لیکن حلال رزق کا. حرام رزق تو شیطان کی طرف منسوب ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے. تم کھاؤ گے تمہارے اندر نجاست پیدا ہوگی، تمہارا دل سخت ہو جائے گا، رحم دلی ختم ہو جائے گی، بے رحم ہو جاؤ گے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں بھی، اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں بھی، اپنے پڑوسی کے مقابلے میں. مسلمان کا گلا کاٹے گا اسی نجاست کو کھانے کی وجہ سے، ڈالر، درہم و دینار کی بدولت. لہذا حقوق، غصب شدہ حقوق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں، زمین آباد ہو جاتی ہے، اور دشمن کے سامنے تم اپنے حقوق کو حاصل کر لیتے ہو، اور تمہیں زندگی کے عزت سے زندگی گزارنے کے تمہیں سامان اور وسائل فراہم ہو جائیں گے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بدولت. صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. کتاب روایات عزا، کہ جس میں بزرگ علماء کرام اور بزرگ مشہور و معروف علامہ حضرات کے مسائل جو درج ہیں، اسی روایات عزا میں تحریر ہے. کہ جب امیر تیمور نے شام پر حکومت حاصل کی تو اس نے وہاں بہت زیادہ قتل کیا. کتاب کے الفاظ ہیں کہ شام کے رہنے والے امیر تیمور کی آنکھوں میں موجود خون کی سرخی کو دیکھ کر سمجھ گئے. شامی تھے نا, پتہ چل گیا کہ وَسَيَعْلَمُ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کا مطلب کیا ہے. اب شامیوں کی سمجھ میں آیا کہ جب وہ عاشق آل محمد کا چاہنے والا امیر تیمور جب شام میں اس نے حکومت حاصل کی اور جتنے بھی دشمنان آل محمد تھے ان سے شہدائے کربلا کا اور اسیران کربلا کی ہونے والی اس توہین و تذلیل و تحقیر کا کہ جس کو زمین و آسمان برداشت نہ کر پائے تھے, اس کا جب انتقام لیا ہے اس غیظ الہی اور عذاب الہی کی صورت میں آ کر, تو انہوں نے امیر شام کی آنکھوں میں جو خون تھا اور چہرے کے جو تاثرات تھے اسے پہچان لیا. لہذا اب بھی امیر تیمور کا انہوں نے قرب حاصل کرنا چاہا. اپنے اندر کی جو کثافت ہے نا اسی کی روشنی میں قرب حاصل کیا اور سرزمین شام کے جو معزز افراد تھے, معزز ترین افراد تھے, کیسے معزز سے آپ دیکھیے کہ اس کے پاس کیا چیز لے کر جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اے امیر تیمور, ہم جانتے ہیں کہ تمہارا غصہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے, لیکن اس سرزمین میں اور اس شہر میں سبھی ایک جیسے تو نہیں ہیں. اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی صاحب شرافت, صاحب عظمت اور عدل و انصاف والا تھا. یہ شام کے امیر کی تعریف کر رہے ہیں, وہ بھی امیر تیمور کے سامنے, کہ اگر وہ ان اوصاف کا حامل ہوتا تو کیا شامی اپنی اسی صفت پر باقی رہتے؟ کیا شام کا اس وقت کا بھی ماحول ایسا ہی ہوتا؟ لہذا کہا کہ وہ جو خاندان شاہی ہے, شاہی جو خاندان ہے وہ بہت ہی باشرافت خاندان ہے, لہذا ہم ایک جو ہے وہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اس کی جو نوجوان بیٹی ہے ہم اس کا رشتہ جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. امیر شام دنیا داروں کی طرح دنیاوی بادشاہ نہیں تھا, وہ تو عاشق آل محمد تھا, وہ حسینی تھا, وہ کربلائی تھا, وہ عاشورائی تھا, وہ عزادار تھا, وہ اس وقت کا مختار تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ مسلسل انکار کیا, مگر ان کی طرف سے جو ہے وہ اصرار بڑھا تو کہا ٹھیک ہے, بادشاہ کی بیٹی کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط ہے. ہاں شرط کیا ہے؟ کہا کہ شرط میں اپنے جو میرا جو غلام ہے میں اس سے کہوں گا, آپ صرف اپنے بادشاہ کی بیٹی کو جو جہاں پر طہارت وغیرہ کی جاتی ہے, غسل وغیرہ کیا جاتا ہے اور نیا لباس پہنا جاتا ہے, وہاں جو ہے وہ آپ بھیج دیں. بادشاہ کی بیٹی کو مکمل طور پہ تیار ہونے کے لیے وہاں بھیجا گیا اور پھر امیر تیمور نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک انتہائی لاغر و کمزور اونٹ کی سواری لے کر وہاں پہنچو اور پوشاک شہانہ جو ہے وہ اس کو دی جائے, اور پھر جس طریقے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اس بادشاہ کی بیٹی کو جو ہے وہ میرے پاس لایا جائے. سرزمین شام کے بادشاہ کی, اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی جب وہ تیار ہو کر, جیسے ایک دلہن تیار ہوتی ہے اس طریقے سے جب باہر نکلی تو ایک لاغر و کمزور اونٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیار رکھا گیا تھا. اس کے اوپر جب بٹھایا گیا تو کہا گیا کہ یہ جو آپ نے پردہ کیا ہوا ہے یہ آپ چادر کو ہٹا دیں, اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے بے محمل اس سواری پر سے بٹھا کر اسے جو ہے وہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ میرے پاس لانے کے لیے اسے یہاں کے مرکزی بازار سے گزارا جائے گا. اب وہ شرفا اور معززین دوبارہ امیر تیمور کے پاس آئے کہ خدا کے لیے یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, یہ اس شہر اور اس علاقے کی عزیز ترین اور معزز ترین شخصیت کی بیٹی ہے, تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو, یہ تو پورے قوم کی جو ہے وہ توہین و تذلیل کرنے کے مترادف ہے. روایت اعظم کتاب میں لکھا ہے کہ امیر تیمور نے چیخ ماری, رونے لگا, روتے روتے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا, پانی کے چھیٹے دے کر اسے ہوش میں لایا گیا. کہا گیا کہ ہم نے تو یہ بات کہی تھی, کہا کہ تم ایک دنیا کے بادشاہ کی بیٹی کے لیے اس عزت اور احترام اور پردے کے قائل ہو, بتاؤ زینب و ام کلثوم و سکینہ انبیاء کے سردار کی بیٹی تھی, علی و فاطمہ کی بیٹی تھی, نبی محمد و مصطفیٰ کی نواسی تھی, ارے کس طرح ایک رسی میں باندھ کر اس بیمار امام کے ساتھ کہ جو چل بھی نہیں سکتا تھا, ایک رسی میں باندھ کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لایا گیا, اس عالم میں کہ ان کے تازیانے بھی مارے جاتے تھے, ان کے دامن میں آگ بھی لگائی گئی, ان کے خیمے بھی جلائے گئے, ارے تماچے بھی مارے جا گئے, ان کے گوشوارے بھی کانوں سے اس طرح نکالے کہ خون نکل آیا, ارے گالیاں دیتے ہوئے, گھڑکیاں دیتے ہوئے, دھکے دیتے ہوئے, بے محمل طریقے سے اللہ اکبر کئی دن کا سفر اس طرح طے کرایا کہ پتھر مارے گئے, آگ کے گولے پھینکے گئے, مٹی ان کے چہروں پر